السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے، تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کی قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے؟ یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مقصد کیا ہے اس عبادت کا؟ اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے، ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں, آج ہمارا کیا حال ہے, اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے, رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے, ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے, لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے. میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں, چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے, اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے, جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں, ان کی بات نہیں کروں گا میں, اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ایسے مسلمان بھی موجود ہیں, میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے, نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں, ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے, اور بڑی محنت سے, مشقت سے, جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا, اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے رمضان عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا, یعنی اس کو جو حج, اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے, بڑی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے, نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھ, حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ, اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ کشتی کا میدان ہے, جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسا دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں, اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے. کس لیے؟ حج رسول کو بوسہ دینے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے, اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں, یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں, میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے. اس میں کوئی شک تو شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے, خیر عمل ہے, اچھا عمل ہے, لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے, عمرے کے لیے شرط نہیں ہے, باعث ثواب ہے, سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدنا عمر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے، اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہقی میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں، دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا، اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے، بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے، بیچارے لوگ اجر و ثواب کے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہیں اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا، اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں؟ پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی، یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے افطاری ہوئی، افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے، اب ان کو کیا ہو گئے؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو، جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے ایسے گندگی دیکھی میں نے، ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں، کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں، پاؤں سے روندا گیا ہے، یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا، جو گر گیا وہ گر گیا، اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے، صفائی والے تو کریں گے، لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. اپنے گھر میں ایسے کرو گے، اگرچہ ڈوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے، اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، طواف کے اندر. اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں, انتظامیہ والے کھڑے ہیں, بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے, عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر, نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجر اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے, بس جلدی سے ایک بوجھ اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, متقی لوگ بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا, اذان ہوئی. اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے, اب افطاری کرنے بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے, راستہ بند ہو گیا. اب نماز کے لیے جانا ہے, راستہ نہیں, مشکل سے کوئی راستہ ملا, اقامت ہوئی, راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی, واللہ عجب بات, یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ, پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ایسے وحشیانہ انداز, وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر, اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی, جو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی. اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, اور ایک ٹولہ آیا یوں, مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں, 5-6-7 لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے. کہ آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں, آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا, ان کو کندھے لگ رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ پل سرات ہے, بس اس سے نکلنا ہے, اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے, نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں, کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی. عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں روکتی آپ کو, اس میں تھوک لو. اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر, یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں, اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالی کے گھر میں اللہ تعالی کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے, ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کی حدود میں, دوسرا خیمہ حرم کی حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں, کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ, تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں, ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو حرم کے حدود میں غلطی نہ ہو, باہر ہو جائے, اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کی حدود میں غلطی, جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, جانور کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں, لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں، کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں، یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا؟ نہیں دیا. صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے، ہر چیز میں برکت، اللہ کا گھر جو ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت، اور فوراً رک گئے. آپ نے سچ فرمایا، یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، مناظر پر اتر آتے ہیں، اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فرماتے ہیں صدق، سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں، کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ، جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے سر جھکائے جاتے، اٹھائے نہیں جاتے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے، زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی، اللہ کے لیے سمجھے. بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے، سوارے پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا، اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالیاں، بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر، کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا، رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا، کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے، اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا، اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں، میں روزے کی حالت میں ہوں، صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر، جو حلال ہیں ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی، یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے، اور دن میں سوتے رہے، ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے، ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی؟ چغل خوری تو نہیں کی ہم نے؟ کسی کا دل تو نہیں دکھائے؟ کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے؟ بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ، اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون، توبہ کر لو، بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں، جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے، میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گے. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو، اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی، اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے، اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیو، میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤں، جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہیں تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ تقوی کی زندگی کیسی ہے، لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے؟ میوزک چلتی ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا، جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے؟ یہ موبائل فون ہے، اسے موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، اور لوگ تراویح کی نماز پڑھو، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لینا پہلے، بڑوں کی بات تو کر لینا پہلے. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے، اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں. کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے، یا صرف اس سے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر ان کو ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس، اٹھے بیٹھک ہو رہی ہے، یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے، موبائل الگ بج رہے ہیں، یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکات کے تعلق سے دیکھیں آپ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے. زکات اور صدقات، زکات فرض ہے، بس لوگ زکات دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکات دینا بھی فرض ہے، اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ یعنی زکات لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطهرهم وتزکیهم بها، ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکات دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور زکات مانا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکات تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، بس زکات دے دی، مستحق ہے نہیں ہے، بس دے دیا. نہیں، عبادت ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکات الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں، وہ بعض لوگ نکال بھی دیے، یاد رہے زکات الفطر کا یہ وقت نہیں ہے، جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا، اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک یہ وقت ہے، آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے، جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دے. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں، ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے، روزے کی حالت میں، یا زکات دیتے ہوئے، یا عمرے کی حالت میں، یا حج کی حالت میں، یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے. رحمت ہی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت کا جسم سے کرتے ہیں دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں دل سے، دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اسے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں ہے. دیکھ لیں آپ، نئی گاڑی خریدی، اس کی قدر و قیمت ہے، چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اب دوسری کی تلاش، اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک یا چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسے پھینک دیتا ہے. کیا ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں. میرے بھائی، یہ عادات ہیں، بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا، عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین و آنکھوں کے سامنے ہو، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا، پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے، غیبت ابھی شروع کی ہوگی، لعلکم تتقون یاد آئے گا، ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے، فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام، کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون کو آپ سمجھتے ہیں، اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کیوں فرض ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی، اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ فرماتے ہیں، لیذکر اسم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم. ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے، یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران، سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا، ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے، جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے، عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون، یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض، مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور عربی کا محاورہ ہے، یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے، مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی، رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی، تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا، تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا، تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں، ابھی بھی وقت ہے، بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی، غلطی کا اقرار ہے، تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ. اور ابھی جو دن آنے والے ہیں، جو وقت باقی ہے، وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم، دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے، پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں، تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، افضل ہے، بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے، مسلسل عبادت، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، ذرا غور کریں، 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت، خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں. اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو عفو کو، معاف کرنے کو، بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں. اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، بہترین راتیں باقی ہیں. ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں، سب سے بہترین رات باقی ہے، ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جو گزر چکا ہے اسے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں، اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں، اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، اگر اللہ تعالیٰ کے عفو مغفرت بخشی چاہتے ہو دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو، اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو، بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو۔ تحب العفو، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون، بہترین موقع ہے، ابھی وقت باقی ہے، توبہ کا وقت باقی ہے، تقوی کا وقت باقی ہے، اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے، ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، یہ دعا ابھی مانگ لینا، اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے، اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھے، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں، دوسرا شخص، دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے، جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے، یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے، اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، 10 رحمتیں ہیں، پھر بھی بخیل ہیں، بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں اللہ رسول عالم، اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا۔ ہم سمجھتے بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا، وہ بھی بخیل ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، عجب سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے، جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے، قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں، کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ، فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی، کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے، ہمیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا، تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں, کب سمجھیں گے, کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف, اس کی یاد رکھیں, ذلیل و خوار ہے وہ شخص, ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ الصلاۃ والسلام اور مختصر ہے, نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں, آپ کہیں یا نہ کہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے, ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص, رغم انف امرئن, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں, والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں, ایک دروازہ والد ہے, دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی, بدسلوکی کی ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو, ایک دروازہ تو ہے اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے, کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر, اس نعمت, اس احسان سے محروم ہے وہ, کیوں کہ یہ دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا, مر گئی, خوب رو رہے تھے, کافی پریشان تھے, تو کہ شاگرد سے کسی نے کہا, امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا, آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا, ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین, یہ برکت ہمارے گھروں میں, ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں, اور جس نے ان دروازوں سے, اور جو ان دروازوں جنت میں داخل نہ ہوا, رغم انفہ, وہ ہلاک ہوا. بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا غور کریں, رحمت العالمین ہیں لیکن اس وقت بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں, آج ہم کہاں پہ ہیں, ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے, ہماری امت ہم سے بنی ہے, آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں, میں تقوی کا راستہ اختیار کروں, لعلکم تتقون, مد نظر رکھوں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا, یہ ذلت, یہ رسوائی, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.